قائد انقلاب اسلامی کا خطاب، انسانیت کے لیے مفید اور غیر تباہ کن سائنسی ایجادات پر تاکید۔ پاکستان میں دہشت گردی، کراچی ایئرپورٹ اور تفتان میں زائرین پر دہشت گردوں کا حملہ۔ ہندوستان میں عام انتخابات کے بعد پارلیمنٹ کے پہلے مشترکہ اجلاس سے صدر پرنب مکھرجی کا خطاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی خبر نامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir۔ لیجیے آپ خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ قائد انقلاب اسلامی نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ایسی ایجادات کی ضرورت پر زور دیا ہے جو تباہ کن نہ ہوں۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے پیر کو تہران میں اعلیٰ علمی شخصیات، مفکرین و محققین اور سائنسدانوں کے ایک اجتماع سے خطاب میں جہادی جذبے کے مالک اور ماہر نوجوان سائنسدانوں کی تیاری کو یونیورسٹیوں سے متعلق علمی جہاد کی اہم ترین خصوصیات میں شمار کیا اور فرمایا کہ یونیورسٹیوں سے متعلق علمی جہاد کا ادارہ بہت ہی اہم ادارہ ہے، کیونکہ ایک طرف تو یہ ادارہ یونیورسٹیوں سے تعلق رکھتا ہے اور دوسری طرف جہادی سعی و کوشش کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت اور نوجوانوں کے دن کے مناسبت سے اپنے خطاب میں خلوص نیت، خداوند عالم سے متصل ہونے اور خدائی اہداف کو علمی جہاد کی بنیاد قرار دیا اور فرمایا کہ اگر یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو خداوند عالم امور مملکت، نیز سائنسی، سیاسی اور سماجی امور چلانے اور عالمی معاملات میں مدد کرے گا اور اپنے بندوں کے لیے راستے کھول دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ آج ایران نے اپنی سائنسی پیش رفت کے ذریعے دنیا کی پیچیدہ ترین اور جدید ترین ٹیکنالوجی تک دسترسی حاصل کر لی ہے، جو باعث فخر ہے، لیکن یہ وہ پیش رفت ہے جو اس سے پہلے دوسرے ملکوں کے سائنسداں حاصل کر چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسی سائنسی ایجادات پیش کرنے کی ضرورت ہے جو بنی نوع انسان کے لیے تباہ کن نہ ہو اور جنہیں اب تک کسی نے پیش نہ کیا ہو۔ آپ نے اس سلسلے میں ایٹمی سائنس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ بہت ہی پیچیدہ اور اہم علم ہے، لیکن اس نے تباہ کن ایٹمی اسلحے کی تیاری کا راستہ ہموار کیا جو 100% خلاف انسانیت ہیں۔ راه رو مستقیم باید طی کنیم، راه انقلاب رو۔ ایٹمی معاملے پر ایران اور امریکہ کے درمیان دو فریقی مذاکرات جنیوا میں شروع ہو گئے ہیں۔
جنیوا میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان ہونے والے مذاکراتی عمل کا ہی حصہ ہیں۔ ایران کی مذاکراتی ٹیم 5+1 گروپ کے ارکان کے ساتھ کئی بار دو طرفہ اور چند جانبہ مذاکرات کر چکی ہے، لیکن یہ پہلی بار ہے جب وہ 5+1 گروپ کے پلیٹ فارم سے ہٹ کر امریکہ کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات کر رہی ہے۔ امریکہ کے ساتھ ہونے والے دو طرفہ مذاکرات میں ایرانی ٹیم کی قیادت نائب وزیر خارجہ عباس عراقچی اور امریکہ کی مذاکراتی ٹیم کی قیادت نائب وزیر خارجہ ولیم برنز کر رہے ہیں۔ ان مذاکرات میں امریکہ کی نائب وزیر خارجہ ونڈی شرمن اور امریکہ کی قومی سلامتی کے امور کے سینئر عہدیدار جیک سالیوان بھی موجود ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ مذاکرات میں یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کی ڈپٹی انچارج ہیلگا اشمت بھی موجود ہیں۔ امریکہ پچھلے 10 سال سے ایٹمی معاملے میں ایران کے خلاف بے بنیاد الزامات عائد کرنے میں پیش پیش رہا ہے، لیکن امریکہ کے اس قسم کے غیر قانونی اقدامات پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی سے استفادے کے حق کے دفاع میں ایران کے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکے اور ایران نے اپنے ایٹمی حق کے مطابق پرامن مقاصد کے تحت یورینیم کی افزودگی جاری رکھی۔ ایران نے بارہا اعلان کیا ہے کہ ایٹمی حقوق، من جملہ یورینیم کی افزودگی، مذاکرات کے دوران ایران کی ریڈ لائن ہے اور اپنے مسلمہ حقوق پر دوسروں سے بات چیت نہیں کرے گا، لیکن اعتماد سازی اور اپنے ایٹمی حقوق کو پرامن ثابت کرنے کے لیے بات چیت کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ 5+1 گروپ اور اس وقت امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا مقصد بھی حتمی سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے اقدامات کو تیز کرنا ہے، اس لیے یہ مذاکرات حتمی سمجھوتے کی صورت میں ایران کے خلاف امریکہ کی پابندیوں کو ختم کرنے کے طریقہ کار پر مرکوز ہیں۔ جنیوا میں امریکی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ مذاکرات کرنے کے بعد ایرانی ٹیم روس کی مذاکراتی ٹیم سے بھی مذاکرات کرے گی۔ یہ مذاکرات بدھ اور جمعرات کو ہوں گے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنیوا میں ہونے والے مذاکرات اس بات کو سمجھنے کا بہترین موقع ہو سکتا ہے کہ حتمی سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے امریکہ کی جانب سے مضبوط عزم و ارادہ پایا جاتا ہے یا نہیں۔
اسلامی جمہوری ایران اور ترکی کے صدور نے دو طرفہ تعلقات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے پر زور دیا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی اپنے ترک ہم منصب عبداللہ گل کی دعوت پر سرکاری دورے پر پیر کو انقرہ پہنچے، جہاں ترکی کے صدر نے ایوان صدر میں ان کا پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ شاندار اور والہانہ استقبال کیا۔ ایران اور ترکی کے صدور نے اپنی ملاقات میں اہم دو طرفہ علاقائی اور عالمی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں ملکوں کے صدور نے تہران اور انقرہ کے تعلقات کی سطح کو اطمینان بخش قرار دیتے ہوئے باہمی تعلقات کو پہلے سے بھی زیادہ فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی اور ترکی کے صدر عبداللہ گل نے مشترکہ پریس کانفرنس کو بھی خطاب کیا۔ دونوں ملکوں کے صدور نے باہمی تعلقات میں توسیع کو دونوں ملکوں کے عوام کے ساتھ ساتھ علاقے کی قوموں کے لیے بھی سود مند بتایا۔ ترکی کے صدر عبداللہ گل نے پریس کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور ترکی کے تعلقات میں توسیع علاقے کی امن و سلامتی میں بہت زیادہ مؤثر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے صدر کے ساتھ انہوں نے انتہائی مفید مذاکرات انجام دیے ہیں۔ ترکی کے صدر نے کہا کہ اقتصادی اور تجارتی میدانوں میں باہمی روابط کو فروغ دینے کے لیے دونوں ملکوں کے پاس بے شمار مواقع پائے جاتے ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے بھی مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کا دورہ ترکی دونوں ملکوں کے تعلقات میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ صدر حسن روحانی نے کہا کہ ایران کے ہمسایہ ملکوں کے درمیان ترکی کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور ترکی کے درمیان تجارتی حجم جلد ہی 30 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گا۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر کے دورے ترکی کے موقع پر دونوں ملکوں نے سرمایہ کاری، کسٹم، سائنسی، ثقافتی، تعلیمی اور سیاحت کے شعبوں سمیت 10 مختلف سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں۔ کراچی ہوائی اڈے کو کلیئر کرا لیا گیا ہے۔ اس ہوائی اڈے پر دہشت گردوں کے حملے میں 29 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں کراچی سے صفدر عباس۔
کراچی ایئرپورٹ پر دہشت گردوں کی جانب سے بزدلانہ حملے کے بعد سیکورٹی اہلکاروں نے سخت تلاشی لے کر ہوائی اڈہ کلیئر کر دیا۔ ذرائع نے سحر عالمی نیٹ ورک کو بتایا دہشت گردوں کا ہدف کراچی سے افغانستان کے لیے جانے والا سامان تھا۔ ذرائع نے سحر عالمی نیٹ ورک کو بتایا کہ کراچی ایئرپورٹ سے افغانستان کے لیے جنگی ساز و سامان کی فراہمی جاری ہے اور دہشت گردوں نے ایئرپورٹ پر کارگو ٹرمینل کو ہی نشانہ بنایا، جس سے شدید جانی و مالی نقصان پہنچا۔ کراچی ایئرپورٹ سخت تلاشی کے بعد کلیئر قرار دے دیا گیا۔ سول ایویشن کے ترجمان عابد قائم خانی کے مطابق شام تک اندرون ملک پروازیں بحال کر دی جائیں گی۔ پہلی پرواز کراچی سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگی۔ سانحہ کراچی ایئرپورٹ کے پیش نظر اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ، فیصل آباد، ملتان، سیالکوٹ، سکھر، نواب شاہ اور پشاور سمیت ملک کے دیگر ایئرپورٹس پر سیکورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔
اس میں یہ دہشت گرد ویل پلانڈ وے میں آئے ہیں۔ اب یہ معلوم ہوگا کہ کس طرح سے آئے ہیں، آیا کسی نالے کے اندر سے آئے ہیں یا آیا وہ جہاں فوکر فلائٹس کھڑی ہوتی تھی اس طرف سے آئے ہیں، لیکن یہ 10 کے قریب لوگ تھے۔
ادھر کراچی ایئرپورٹ حملے کی تفتیشی ٹیم نے انکشاف کیا ہے کہ قبضے میں لیے گئے دہشت گردوں کے سامان سے ایسے انجیکشن برآمد ہوئے ہیں جو اگلے محاذ پر تعینات فوجیوں کو فراہم کیے جاتے ہیں۔ یہ انجیکشن زخم سے خون کے رساؤ کو روکتا ہے اور درد کی شدت میں بھی کمی کا باعث بنتا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل میجر رضوان اختر کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں سے بھارتی ساخت کا اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ یاد رہے گزشتہ شب کراچی ایئرپورٹ پر دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا۔ رات بھر کراچی ایئرپورٹ بم دھماکوں اور فائرنگ سے گونجتا رہا، اس کے نتیجے میں 20 افراد جاں بحق ہو گئے تھے، جبکہ رن وے پر کھڑے 6 طیاروں کو بھی نقصان پہنچا۔ تاہم 10 کے 10 تمام حملہ آور مار دیے گئے۔ کل عدم تحریک طالبان نے کراچی ایئرپورٹ پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ دہشت گرد تنظیم کا کہنا ہے حملہ طالبان کے خلاف کارروائی کا رد عمل ہے۔ صفدر عباس، سحر عالمی نیٹ ورک، کراچی۔
پاکستان میں انتہا پسند دہشت گردوں نے ایک بار پھر درجنوں شیعہ زائرین کو شہید کر کے پورے ملک میں غم و غصے کی لہر دوڑا دی ہے اور شیعہ مائدین نے 3 دن کے عام سوگ کا اعلان کیا ہے۔
پاکستان کے صوبے بلوچستان کے سرحدی مقام تفتان پر شیعہ زائرین پر دہشت گردانہ حملوں کے خلاف شیعہ علماء کونسل، تحفظ عزاداری کونسل اور دیگر شیعہ تنظیموں اور امائدین نے 3 دن کے عام سوگ کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے شیعہ علماء نے خبردار کیا ہے کہ اگر حکومت نے دہشت گردوں کو گرفتار کرنے کے لیے فوری اور مؤثر کارروائی نہ کی تو شیعہ تنظیمیں مستقبل کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گی۔ پاکستان اور ایران کی سرحد کے قریب پاکستانی علاقے تفتان میں اتوار کی رات زائرین پر 2 خودکش حملوں میں 30 پاکستانی زائرین شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ بلوچستان کے صوبائی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ شیعہ زائرین کو لے کر 10 بسیں ایران سے پاکستان میں داخل ہوئیں اور ان بسوں کے زائرین کو تفتان کے 2 ہوٹلوں میں ٹھہرایا گیا، جس کے بعد دہشت گردوں نے ان پر حملے کر دیے۔ بلوچستان کے وزیر داخلہ نے بتایا کہ 4 خودکش حملہ آوروں نے زائرین سے بھرے ہوئے 2 ہوٹلوں پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ 1 خودکش حملہ آور کو ہوٹل میں داخل ہونے کی کوشش کے دوران وہاں پر تعینات سیکورٹی فورس کے اہلکاروں نے ہلاک کر دیا، جبکہ 3 دوسرے ہوٹل میں داخل ہو گئے اور اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لیا۔ انہوں نے بتایا کہ حملہ رات 9 بجے کیا گیا اور اس وقت وہاں 300 زائرین موجود تھے۔ حملے سے دونوں ہوٹلوں میں آگ لگ گئی۔ رپورٹ کے مطابق 7 زخمیوں کو کوئٹہ میں ایرانی قونصل خانے کی خصوصی درخواست کے بعد طبی امداد کے لیے ایران منتقل کر دیا گیا ہے۔ حالات پر قابو پانے کے لیے ایف سی، لیویز اور پولیس کی بھاری نفری کو طلب کر لیا گیا۔ واضح رہے کہ دہشت گرد عناصر گزشتہ تقریباً 8 سال سے مستونگ اور بلوچستان کے دیگر علاقوں میں شیعہ زائرین پر حملے کرتے رہے ہیں۔ اتوار کی رات ہونے والے خودکش دہشت گردانہ حملے کی ذمہ داری جیش الاسلام نامی دہشت گرد گروہ نے قبول کی ہے۔ اس سے پہلے بھی اس قسم کی دہشت گردانہ کارروائیوں کی ذمہ داری لشکر جھنگوی اور جیش الاسلام جیسے گروہوں نے قبول کی ہے۔ پاکستان میں بعض سیکورٹی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کو گرفتار تو کیا جاتا ہے مگر کچھ عرصے کے بعد کافی ثبوت نہ ہونے کے بہانے انہیں رہا کر دیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے دہشت گرد عناصر اپنی کارروائیاں انجام دینے میں کسی طرح کا خوف محسوس نہیں کرتے۔ اس درمیان اسلامی جمہوریہ ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان کے اسسٹنٹ گورنر علی اصغر میر شکاری نے کہا ہے کہ ایران کی سرحد سے متصل پاکستان کے اندر زائرین پر دہشت گردانہ حملے کے بعد ایران کی بارڈر سیکورٹی فورس پاکستانی سیکورٹی فورس کی مدد کے لیے پہنچ گئی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سرحد پر تعینات ایرانی بارڈر سیکورٹی فورس نے جیسے ہی فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں سنی دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے پروٹوکول کے مطابق وہ پاکستانی سیکورٹی فورس کی مدد کے لیے پہنچ گئی۔ ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان کے اسسٹنٹ گورنر نے کہا کہ پاکستانی سیکورٹی حکام کی جانب سے مدد کی درخواست کے فوراً بعد سیستان و بلوچستان کے گورنر کے حکم پر ایرانی سیکورٹی فورس اور طبی امدادی ٹیم جائے حادثہ پر پہنچ گئی۔
ہندوستان میں صدر پرنب مکھرجی نے عام انتخابات کے بعد پارلیمنٹ کے پہلے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں نئی حکومت کی پالیسیوں کا خاکہ پیش کیا۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ نئی دہلی سے شمشاد کاظمی۔
16ویں لوک سبھا کے انتخابات کے بعد آج پہلی بار صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا اور نئی حکومت کے ایجنڈے کو سامنے رکھا۔ پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال میں 16ویں لوک سبھا کے پہلے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ہندوستان کے صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی نے نریندر مودی کی قیادت میں قومی جمہوری اتحاد کی حکومت کی پالیسیوں کا خاکہ پیش کیا۔ انہوں نے غذائی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کو روکنے، ملک سے بدعنوانی کے خاتمے اور ملک کی معیشت کو جلا بخشنے کے لیے مرکز کی نئی حکومت کے عزم کو دہرایا اور ملک سے غربت کے خاتمے کے لیے حکومت کی جانب سے ہر ممکن کوشش پیش کیے جانے کا یقین دلایا۔ صدر جمہوریہ نے انگریزی میں تحریر کردہ اپنی تقریر میں مرکز کی نئی حکومت کی خارجہ پالیسی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سارک کے رکن ممالک سے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوششیں کی جائیں گی۔ ان کی تقریر میں چین اور جاپان سے ہندوستان کے تعلقات کو بہتر بنانے پر خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ ان کے بقول حکومت نے عدالتی کارروائی کو تیز تر کرنے، زراعت کے شعبے کی ترقی، کالا بازاری اور غیر قانونی دولت کو روکنے اور اقتصادی اصلاحات کے ایجنڈے کو عملی بنانے کا عہد کیا۔ صدر جمہوریہ نے دونوں ایوانوں کے اراکین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت انرجی کے شعبے کو فروغ دے گی، دفاعی پیداوار کے شعبے میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو آسان بنائے گی اور مسلح افواج کو جدید وسائل سے لیس کرے گی۔ پرنب مکھرجی نے خواتین کے سلسلے میں حکومت کی پالیسی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ خواتین پر تشدد ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا اور حکومت پارلیمنٹ اور قانون ساز اسمبلی میں خواتین کے لیے 33% ریزرویشن مختص کیے جانے کی پابند ہے۔ انہوں نے اقلیتوں کے سلسلے میں کہا کہ حکومت ملک کی ترقی میں اقلیتوں کی مساوی حصہ داری اور ان کی فلاح و بہبود کو یقینی بنائے گی۔ اس سے قبل صدر جمہوریہ روایتی طریقے سے پارلیمنٹ پہنچے، جن کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ حکومت کے ایجنڈے میں وہی سب باتیں ہیں جن کا بی جے پی حالیہ عام انتخابات میں عوام سے وعدہ کر رہی تھی۔ اب دیکھنا ہے کہ وہ اپنے ان وعدوں کو کس طرح پورا کرتی ہے۔ شمشاد کاظمی، سحر، عالمی نیٹورک، دہلی۔
افغانستان میں مختلف چیک پوسٹوں پر طالبان کے حملے میں کم سے کم 6 افراد مارے گئے ہیں۔ صوبہ روزگان کے شہر خاص کے سیکورٹی افسر ولیدار نے بتایا کہ طالبان کے 700 جنگجوؤں نے خاص شہر کے مضافاتی علاقوں گورگین، کیش اور سورنگ میں سیکورٹی فورس کی چیک پوسٹوں پر حملے کیے، جن کے نتیجے میں 5 طالبان جنگجو اور 1 پولیس اہلکار مارا گیا، جبکہ طالبان کی 6 اور سیکورٹی فورس کے 2 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری طرف طالبان کے ترجمان قاری یوسف احمدی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس حملے میں افغان سیکورٹی فورس کے اہلکار بڑی تعداد میں مارے گئے ہیں۔ البتہ طالبان کے ترجمان نے اس سلسلے میں صحیح تعداد کا اعلان نہیں کیا۔ دریاستہ افغانستان کی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ افغان سیکورٹی اہلکاروں نے کنڑ، ننگرہار، بغلان، قندھار، زابل، وردک، لوگر، غزنی، ہرات اور ہیلمند صوبوں میں کاروائیاں کر کے طالبان کے 18 افراد کو ہلاک اور 19 دیگر کو گرفتار کر لیا۔ افغانستان میں صدارتی الیکشن کے دوسرے مرحلے کے پیش نظر سیکورٹی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں۔ عراق میں دہشت گردی کے واقعات میں شدت کامیاب پارلیمانی انتخابات سے خائف طاقتوں کی بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے۔
عراقی حکام اور سیاسی حلقے مسلح گروہوں اور بیرونی ایجنٹوں کی جانب سے دہشت گردانہ کارروائیوں میں شدت کو پارلیمانی انتخابات اور ان انتخابات میں عراقی عوام کی بھرپور شرکت سے ان کی بوکھلاہٹ کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ عراقی پارلیمنٹ کے اسپیکر اسامہ انوجیفی نے اپنے ایک بیان میں بغداد، دیالہ اور دیگر علاقوں میں ہونے والے بم دھماکوں اور المبار یونیورسٹی پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردوں نے کامیاب پارلیمانی انتخابات کے بعد سرکاری اہلکاروں اور عام شہریوں کے قتل عام کے ذریعے قومی وحدت کو پارا پارا کر کے عراق کے سماجی نظام کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسامہ انوجیفی نے اپنے خطاب میں سیکیورٹی حکام سے کہا کہ دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی کے لیے ٹھوس بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ گروہوں کو سختی سے کچلنے کی درخواست کی کہ جو ملک میں بدامنی پھیلا رہے ہیں۔ عراقی ذرائع کے مطابق بغداد، دیالہ اور صلاح الدین صوبوں کے مختلف مقامات پر دہشت گردی کے واقعات میں کم از کم 100 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ عراق کے سابق وزیراعظم اور نیشنل الائنس کے سربراہ ابراہیم جعفری نے بھی اپنے ایک بیان میں دہشت گردی کی اس نئی لہر کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ صورتحال میں سیاسی گروہوں کے درمیان بات چیت اور بیرونی دہشت گردوں کے خلاف فوجی کارروائی کی عوامی حمایت دہشت گردی سے نمٹنے کا بہترین راستہ ہے۔ عراق کے وزیر اعظم نوری مالکی نے بھی اپنے بیان میں دہشت گردوں کے خلاف فوجی آپریشن جاری رکھنے پر تاکید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت اور فوج عوام کی حمایت سے کسی خوف و ہراس کے بغیر مسلح گروہوں اور بیرونی دہشت گردوں کی نابودی کا تہیہ کیے ہوئے ہے۔ دریاسنا عراقی فوج نے المبار اور نینوا سمیت ملک کے مختلف صوبوں میں دہشت گردوں کے خلاف کی جانے والی کارروائی کی تفصیلات جاری کی ہیں۔ اس سلسلے میں جاری ہونے والے ایک فوجی بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بدنام زمانہ دہشت گرد گروہ دولت الاسلامیہ فی العراق و شام سے وابستہ تقریباً 100 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ مارے جانے والوں میں اس گروہ کا دوسرے نمبر کا کمانڈر عدنان سعید بیلاوی بھی شامل ہے۔ ادھر داعش گروہ نے اتوار کے روز صوبہ دیالا کے شہر جلولہ میں کردستان پیٹریاٹک یونین کے دفتر کے سامنے ہونے والے بم دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ اس دھماکے میں 17 افراد جاں بحق اور 65 کے قریب زخمی ہو گئے تھے۔ دریاسنا عراقی پولیس نے صوبہ نینوا میں اسلحے اور گولہ بارود سے بھری سعودی نمبر پلیٹ والی 23 گاڑیوں کو ضبط کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ گاڑیاں شام کی سرحد سے عراق میں داخل ہوئی ہیں۔ اس سے قبل الانبار میں واقع فلوجہ سٹی میں تلاشی کے دوران ایک گھر سے قطر کی نمبر پلیٹ والی 9 گاڑیاں پکڑی گئی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ علاقے میں دہشت گردی کی نئی لہر جو شام اور عراق میں بیک وقت شروع ہوئی ہے، امریکہ کی منصوبہ بندی اور پلاننگ کا نتیجہ ہے، اور واشنگٹن اور علاقے میں اس کے اتحادیوں کے پروردہ دہشت گرد اس کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ جسے ناکام بنانے کے لیے علاقائی ملکوں کا مشترکہ عزم و ارادہ ضروری نظر آتا ہے۔
بحرین میں آل خلیفہ حکومت کے خلاف انقلابیوں کی تحریک اور احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ بحرین کے بیشتر شہروں میں رات کے وقت آل خلیفہ حکومت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ مظاہرین مسلسل ملک میں جمہوریت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ابو صابہ، سماہیج، کرب آباد، اسکان اور اسلام آباد میں بحرینی شہریوں نے مظاہرے کر کے ایک بحرینی نوجوان عبدالعزیز العبار کی لاش اس کے ورثہ کو حوالے نہ کرنے کے حکومتی فیصلے کے خلاف سخت احتجاج کیا۔ اس بحرینی نوجوان کو آل خلیفہ حکومت کی سیکورٹی فورس کے اہلکاروں نے شہید کر دیا تھا۔ پچھلے 2 مہینے سے اس بحرینی شہید کی لاش آل خلیفہ حکومت کی سیکورٹی فورس کے قبضے میں ہے۔ دوسری جانب بنی جمرہ میں آل خلیفہ حکومت کے کارندوں نے شہریوں کے پرامن مظاہرے کو کچل دیا اور شہریوں کے گھروں پر اشک آور گیس کے گولے پھینکے۔ ادھر ادراس کے علاقے کے باشندوں نے بھی بحرینی سیاسی کارکنوں اور رہنماؤں کے خلاف شاہی حکومت کے عدالتی فیصلے کی مذمت کی۔ بحرین میں آل خلیفہ حکومت کی جانب سے عوام پر ڈھائے جا رہے مظالم کے باوجود شہریوں کا کہنا ہے کہ اپنے مطالبات پورے ہونے تک وہ تحریک جاری رکھیں گے۔ اور ناظرین، آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ قائد انقلاب اسلامی کا خطاب انسانیت کے لیے مفید اور غیر تباہ کن سائنسی ایجادات پر تاکید۔ پاکستان میں دہشت گردی، کراچی ایئرپورٹ اور تفتان میں زائرین پر دہشت گردوں کا حملہ۔ ہندوستان میں عام انتخابات کے بعد پارلیمنٹ کے پہلے مشترکہ اجلاس سے صدر پرنب مکھرجی کا خطاب۔ خبریں ختم ہوتی ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔